الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فرمایا آپ ذرا ان لوگوں کو دیکھیے جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہود اور منافقین کی عادت تھی جب مل بیٹھتے تو ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں کے اور اسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سرگوشیوں میں باتیں کرتے. تو فرمایا ذرا ان کا حال دیکھیے جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. تناجون بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول. اس کے باوجود یہ پھر ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جن میں گناہ پوشیدہ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہے, ظلم اور زیادتی کی باتیں ہیں. یعنی کوئی خلاف ادب بات یا خلاف اسلام بات یا مسلمانوں کی خلاف بات, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات تصور ہوگی, اور یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. اعلانیہ نہیں کہتے تھے, ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے, اور معصیت الرسول ان سرگوشیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پوشیدہ تھی. تو اندازہ کیجئے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کی حالت کیا ہے اور کیا عالم ہے کہ سرگوشی میں بھی خلاف اسلام یا جس کام کی حضور نے اجازت نہیں دی اس کام کے بارے سرگوشی میں بھی بات نہ کی جائے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ماشاءاللہ ربیع الاول مبارک آ رہا ہے, مبارک مہینہ ہے, سارے دن ہی مبارک ہیں. دن مبارک یا منحوس ہوتے ہیں انسانی عقیدے اور کردار کے ساتھ. ایک ہی دن, ایک ہی لمحہ, ایک وقت ایک آدمی کے لیے مبارک ہے اور دوسرے آدمی کے لیے منحوس ہو سکتا ہے, جیسا اس کا عقیدہ عمل اور کردار ہے. تو جس بارگاہ میں سرگوشی میں خلاف شریعت بات کرنا سوء ادب اور یہودیوں کی، کافروں کی اور منافقوں کی عادت ہے. اگر مسلمان سر عام خلاف ادب کام کریں تو وہ کیسا ہوگا؟ یہ ڈھول باجوں کے ساتھ جلوس اور یہ بے تحاشا شور شرابہ اور یہ شور و شغب، یہ کس حساب میں جائے گا؟ کیا عالم ہوگا اس کا کہ اس بارگاہ میں تو خلاف احکام شریعت یا حضور کی اطاعت کی حد سے نکل کر سرگوشی کرنا بھی حرام ہے. تو فرمایا یہ یہود اور منافقین کی عادت ہے، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سرگوشی میں بھی کسی سے بات کریں تو وہ خلاف شریعت نہیں ہونی چاہیے، حضور کی اطاعت کے باہر نہیں ہونی چاہیے. وَإِذَا جَاءُوكَ أَحَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ کو ایسی دعا دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں دی. یہود اور منافقین، اللہ نے دعا سکھائی ہے کہ مومن جب مومن سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، یہ دعا اللہ کریم نے سکھائی ہے. وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. یہ سلام کی بجائے السلام علیکم کہہ دیتے، لام کاٹ لیتے، سام کہتے ہیں موت کو، تو یہ کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی آپ پر موت آ جائے. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن کر بڑی سختی سے جواب ارشاد فرمایا کہ والسلام علیکم ویعذبکم اللہ ولعنکم اللہ، کہ تم پر موت آئے، تمہیں اللہ عذاب دے، تم پر اللہ کی لعنت ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا نہیں، آپ دھیما انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے، آپ سختی سے جواب نہ دیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سن نہیں رہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں سن رہا ہوں، تو آپ نے میری بات نہیں سنی، میں نے کہہ دیا تھا وعلیکم، بس اتنا کافی. جب انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے فرمایا وعلیکم، کہ تم پر ہو. ظاہر ہے اب کافر کی بد دعا کی اپنی حیثیت ہے، کون سنے گا اس کی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم تو وہ تو صادر ہو گئی. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ وہ بظاہر مرے تو نہیں، ظاہری موت تو نہیں ہوئی، لیکن حقیقی موت ان کی ہو گئی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم تم پر موت وارد ہو، ان کی روحانی موت وارد ہو گئی، پھر انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، پھر وہ کفر اور نفاق پر ہی مر کر جہنم کا ایندھن بن گئے. تو ظاہری موت سے باطن کی اور روح کی موت زیادہ خطرناک تھی، کہ ظاہری موت سے تو زندگی ختم ہوتی، اس سے تو ہمیشہ کی عاقبت تباہ ہو گئی. تو بارگاہ رسالت میں ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ گزارش کی جائے اور اس انداز سے کی جائے جس انداز سے اللہ نے سکھائی ہے اور جس بات کی اللہ نے اجازت دی. اور کافروں کی مشابہت اختیار نہ کی جائے کہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں. اب سرگوشی میں اگر مشابہت جائز نہیں ہے تو باقی امور زندگی میں کافروں سے مشابہت کب جائز ہوگی؟ اب یہ تو ہم مسلمانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے حلیے، ہمارے لباس، ہماری بودو باش ساری ان جیسی ہوتی جاتی ہے، جبکہ اللہ کریم منع فرما رہے ہیں کہ سرگوشی بھی کافروں کی طرح نہ کی جائے. اور اس کے بعد بھی یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، پھر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے گستاخی کر لی تو پھر ہم پر کوئی عذاب تو نہیں آیا. جب یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بارگاہ میں گستاخی کی جائے تو عذاب آ جاتا ہے، تو پھر ہم پر تو عذاب کوئی نہیں آیا. اللہ کریم نے فرمایا حسبہم جہنم، یہ دنیا کے عذابوں سے وہ عذاب بہت بڑا ہے جو تم پر وارد ہو گیا، تم جہنم کا ایندھن بن گئے ہو. جب تم نے بارگاہ رسالت میں گستاخی کی تو تم جہنم کا ایندھن بن گئے ہو. یس لونا ہا، تمہیں وہیں جانا پڑے گا، دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا. فبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے. وہ تو سمجھتے تھے کہ دنیا میں تو ہمارا کچھ نہیں بگڑا، اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے مقدر میں دوزخ لکھ دیا گیا ہے، تمہارا فیصلہ ہو گیا، تم جہنمی ہو گئے ہو، اور کوئی تمہیں بچا. یس لونہا، تمہیں ہر حال دوزخ میں جانا پڑے گا، کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے. اب اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ کریم معاف فرمائے. ہم مسلمانوں کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. ہم نے تو کفار کی نقل میں مرنے والوں پر فاتحہ پڑھنے یا دعا کرنے کی بجائے موم بتیاں جلانا شروع کر دی. مسلمانوں کا طریقہ تھا کہ دعا کرتے تھے مرنے والے کے لیے، نماز جنازہ بھی دعا ہے، ویسے بھی مرنے والوں کے لیے دعا کرنا اچھی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے، سنت ہے. قبرستان جانا چاہیے، اہل قبور کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کل مجھے بھی یہیں آنا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک منٹ کی خاموشی، کیونکہ کافروں کے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ دعا کا، نہ اللہ سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کوئی عقیدہ ہے. تو کفار کیا کرتے ہیں؟ ایک منٹ کی خاموشی. اب یہاں دیکھ لو اخباروں میں، ٹی وی پہ آیا وہ ہوتا ہے جی فلاں شہدا کے مزہ، ایک منٹ کی خاموشی کی. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہاں تک جانا چاہتے ہیں کافروں کی مشابہت میں؟ اللہ کریم معاف فرمائے. من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا روز حشر اسی قوم میں اسے شمار کیا جائے، انہی لوگوں میں اسے کھڑا کیا جائے گا، انہی کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہوگا. اور پھر اتراتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر عذاب تو کوئی نہیں ہے. فرمایا اس سے بڑا کیا عذاب ہے کہ تم جہنم کے ایندھن بن گئے. دنیا کا عذاب، بیماری آ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، نقصان ہو گیا، خیر ہے اگر اخروی نجات ہو جائے تو. تو یہ تو معمولی باتیں ہیں، دنیاوی زندگی تو ویسے بھی ختم ہونے والی ہے. اللہ کریم نے اس بے ادبی کی سزا میں تم پر جہنم کا عذاب مسلط کر دیا اور تم اسے توبہ کی توفیق چھین لی. یہ بڑا سخت عذاب ہے کہ تمہیں باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، تمہیں کوئی سمجھاتا رہے تمہارے پلے نہیں پڑتی، اسی پر اصرار کیے جا رہے ہو اور تمہیں دوزخ میں جانا ہوگا اور بہت تکلیف دہ جگہ ہے. پھر مومنین سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، کہ وہ لوگ جنہیں نور ایمان نصیب ہے اگر سرگوشی میں بھی بات کرو ایک دوسرے کے کان میں بھی بات کرو. فلا تصنع جو بالاسم, تو اس بات میں گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے, حضور کی نافرمانی کی بات نہیں ہونی چاہیے, شریعت کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے. کیا عظمت رسالت ہے اور بارگاہ رسالت کے آداب کا یہ عالم ہے کہ جب تم نے کلمہ طیبہ قبول کیا, پڑھ لیا, اللہ نے تمہیں نور ایمان عطا فرمایا, تو اب سرگوشی میں بھی کوئی ایسا کلمہ نہ کہو جو جس کا کرنا شریعت میں منع ہے. اور ایسی بات نہ کہو بالعدوان جو حد سے بڑی ہوئی ہو, جو شریعت کی حدود سے باہر جاتی ہو, یہ سرگوشی میں بھی نہ کرو. ومعصیت الرسول, اور کبھی ایسی سرگوشی بھی نہ کرو جس سے حضور کی نافرمانی ٹپکتی ہو. یہ آداب اللہ کریم اللہ جل شانہ سکھا رہے ہیں. اب تو یہ دیکھنے میں آتا ہے نا کہ روضہ اطہر پہ بھی دھکم پیل ہو رہی ہے. خصوصاً میں نے یہ دیکھا کہ جب خواتین کی طرف کا کھلتا ہے, خاص وقت دن کو خواتین کو دیا جاتا ہے, تو بڑی دھکم پیل ہوتی ہے. مردوں کی طرف تو پھر وہ کو پولیس کنٹرول رکھتی ہے. تو یہ بارگاہ رسالت کے آداب میں سے ہے کہ آرام سے ادب سے جاؤ, قریب جگہ نہیں ملی دور سے سلام عرض کر لو, جہاں تک جگہ ملتی ہے وہاں سے کسی کو دھکا نہ دو, کسی کو ہٹاؤ نہیں. خیال رکھو کہ ہم بارگاہ رسالت میں ہیں, اور خواتین کو خصوصی خیال رکھنا چاہیے. بڑے شوق سے حج پر جاتی ہیں, اللہ سب کا حج قبول کرے, زیارت کے لیے جاتی ہیں, لیکن وہاں محبت اور عشق بھی آداب کے پابند ہیں. یہ کوئی محبت نہیں کہ آپ دھکے شکے دے کر آگے نکل جاؤ تو کچھ نہیں حاصل ہوگا, الٹا جرم بن جائے گا. اللہ کریم ناراض ہوں گے کہ بارگاہ رسالت میں آواز بلند نہ کی جائے, سرگوشی میں بھی بات کی جائے تو حضور کی اتباع کی حد سے باہر نہ کی جائے. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى, اگر سرگوشی میں بھی بات کرو تو نیکی اور تقوی کی بات کرو. یعنی اس بارگاہ کے آداب کا یہ عالم ہے کہ سوچوں پہ بھی پیرا ہے. کوئی خلاف دین بات بندہ سوچے گا تو کسی سے چھپ کر بھی تو کرے گا. تو گویا یہ سوچ ہی غلط ہے, اور سرگوشی میں بھی چھپ کر کانا پھوسی کرنا جس میں اطاعت پیغمبر نہ ہو, گناہ کی بات ہو, فلاں کو مار دیں, فلاں سے رشوت لے لیں, فلاں کی چوری کر لیں, فرمایا یہ سرگوشی بھی حرام ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. اگر سرگوشی بھی کرو تو نیکی اور تقوی کی بات کرو. ہر وہ بات نیکی ہے جس کے کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے, جو سنت کے مطابق کی جائے, اور تقوی اللہ سے تعلق کی بات کرو. یہ یاد رکھو اللہ کریم سن رہے ہیں. اللہ سے تعلق بنانے کی بات کرو, بگاڑنے کی نہ کرو. اور نبی کریم کی اطاعت کی حدود کو مت پھلانگو, اس کے اندر سرگوشی بھی کرو تو اس کے اندر کرو. چے جائے کہ تم برسر بازار اور سڑکوں پر اور شہروں میں اور ہلا گلا اور شور شرابہ کر. واتقوا اللہ, اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھو. سبحان اللہ, سرگوشی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف یا بے ادبی کی بات ہوگی تو جو تمہارا اللہ سے تعلق ہے وہ متاثر ہوگا، اللہ کریم تمہیں قبول نہیں فرمائے گا. تو اپنا رشتہ اللہ کریم سے استوار رکھو، واتقوا اللہ، تعلق اللہ سے قائم رکھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس لیے کہ تمہیں واپس اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. اگر موت زندگی کے خاتمے کا نام ہوتی، مر کر لوگ مٹ جاتے، بات ختم ہو جاتی، پھر بھی کوئی بات تھی. موت ایک نئی زندگی کا نام ہے. اور پھر تمہیں میدان حشر میں اللہ کے روبرو جانا ہے. وہ تمہارا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، پروردگار ہے. اس سے بات مت بگاڑو. اور اگر حضور کے ادب کی حدود کے خلاف سرگوشی بھی کی تو وہ بات بگڑ جائے گی. لہذا سرگوشی میں بھی دھیان رکھو، نیکی اور تقوی کی بات کرو. انما النجوى من الشیطان، یہ ایسی سرگوشیاں جو خلاف آداب رسالت ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں، یہ شیطانی کام ہے. یہ شیطان کا حربہ ہے کہ تم سے ایسی بات کروائے جو تمہیں بارگاہ رسالت سے اور اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے. لیحزن الذین آمنوا، شیطان کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایمان والوں کو دکھی کرے، انہیں تکلیف دے، رنج پہنچائے. اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا کہ دعوی اسلام کے ساتھ بارگاہ رسالت سے تعلق ٹوٹ جائے، دعوی اسلام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے رد ہو جائے. تو اس سے بڑا دکھ کی بات کیا ہوگی. فرمایا شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کروں کہ ان کا تعلق اللہ سے، اللہ کے حبیب سے کٹ جائے. لیکن لیس بدارہم شیئا، ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا. جن کا ایمان کامل ہے اور جنہیں آداب رسالت کا خیال ہے اور جن کا تعلق ہے حضور سے، ان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ بإذن اللہ، ہاں اللہ کسی سے اپنی حفاظت ہٹا لے، اس سے حضور کی بے ادبی سر رد ہو جائے یا اللہ کی نافرمانی سر رد ہو جائے تو اللہ کی حفاظت سے نکل گیا، پھر شیطان جانے اور وہ جانے. ایک زبان زد عام محاورہ بھی ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بیسیوں جھوٹ اور بولنے پڑتے. اسی طرح جب نافرمانی ہوتی ہے تو حفاظت الہیہ ہٹ جاتی ہے، پھر آدمی بیسیوں گناہ اور کرتا ہے، شیطان کے ڈھائے چڑھ جاتا ہے، شیطان کا اس پر بس چلنے لگتا ہے، اسے آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے لے جاتا ہے. لیکن اگر ایمان قائم رہے اور آداب رسالت قائم رہیں، کوئی گستاخی نہ ہو، فرمایا شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ، وہ کر کیا سکتا ہے؟ جب حفاظت الہیہ ہے، اللہ حافظ ہے، تو شیطان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں شیطان کے قابو وہ لوگ آ جاتے ہیں جو حفاظت الہیہ کا حصار توڑ بیٹھتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کے خلاف اگر سرگوشی بھی کی جائے تو بات بگڑ جائے گی، حفاظت الہیہ ہٹ جائے گی، پھر شیطان تمہیں اور آگے اور آگے اور آگے لے جائے گا. فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو جن کا ایمان کامل ہے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، انہیں حفاظت الہیہ حاصل ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جن کا ایمان کامل ہے وہ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور آداب رسالت کا انتہائی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ مومنین کا تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. یہ سارے آداب بارگاہ رسالت چل رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، اگر بارگاہ رسالت پناہی میں تم بیٹھے ہو، کچھ اور لوگ آ گئے ہیں، تمہیں کہا جائے کہ جگہ دو تو انہیں جگہ دو. یہ لالچ نہ کرو کہ ہم بیٹھے رہیں اور کوئی نہ بیٹھ سکے. نہیں، جو اور آگے ہیں انہیں بھی جگہ دو. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے فراخی پیدا کر دیں گے. آداب مجلس میں یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہو، کچھ لوگ بیٹھے ہو، کچھ بعد میں آگے ہیں، تو تم اپنی گزارشات پیش کر چکے ہو، اب اس لالچ میں نہ بیٹھے رہو، انہیں جگہ دو، انہیں گزارشات پیش کرنے دو، تو تم اللہ کی رحمت سے معروم نہیں ہوگے کہ ان کے لیے جگہ چھوڑی، قریب بیٹھے تھے تھوڑے دور ہو گئے. تو اللہ عطا کرنے والا ہے، وہ تمہارے لیے فراخی پیدا کر دے گا. وزاکی لن شزو فن یوزو، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اب تم لوگ چلے جاؤ دوسروں کو جگہ دو، تو اٹھ جایا کرو، یہ محسوس نہ کرو کہ مجھے ہی بیٹھے رہنا ہے. یہی حال روزہ اثر کے آداب کا آج بھی ہے. آپ نے سلام پیش کرنا ہے، آپ گئے، سلام عرض کریں اور زیادہ وقت نہ لیں، دوسروں کو جگہ دیں تاکہ دھکم پیل کی نوبت ہی نہ آئے. ایک ہی جگہ چمٹ کر ایک بندہ کھڑا ہو جائے، پھر دوسرا اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے، تو پھر تو دھکے لگیں گے. تو آداب رسالت کا تقاضا ہے کہ آپ پیش ہوں بارگاہ رسالت میں، سلام اور صلات و سلام پیش کریں اور فارغ ہو کر دوسرے مسلمان بھائی کو جگہ دیں. اسی طرح مجلس بارگاہ رسالت میں ہو تو کچھ لوگ آگے ہیں اور جگہ دو انہیں، یا اگر حضور فرما دیتے ہیں کہ اب آپ فارغ ہیں، آپ جائیں دوسروں کو باری دیں، تو اٹھ جاؤ، محسوس نہ کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، چونکہ اللہ نے عطا کرنی ہے نعمتیں، اور ہر انعام اطاعت پیغمبر میں ملے گا. اپنی مرضی سے نہیں کہ ہم یہاں جالی عطر سے چمٹے رہے تو ہمیں زیادہ مل جائے گا، وہ اس نے دینا ہے. ادب بارگاہ رسالت کا کرو گے تو وہ زیادہ عطا کرے گا. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس میں وہ بھی شامل ہے کہ اپنی بات مختصر ترین الفاظ میں بارگاہ رسالت میں عرض کرو، اسے لمبا نہ کرو، مقصد کی بات کرو، ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ فسانہ نہ بناؤ. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو علماء حق اور اہل اللہ اور مشائخ عظام جانشین ہوتے ہیں انبیاء کے، لوگ عقیدت میں ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، تو فرمایا یہی آداب وہاں بھی ہیں کہ کچھ جو پہلے آگے وہی چمٹ کے نہ بیٹھے رہیں، اپنی بات عرض کریں، دوسرے آنے والوں کو جگہ دیں. اگر وہ کہہ دیں کہ اب مجھے فرصت دو، اٹھ جاؤ، تو محسوس نہ کرو، اٹھ جاؤ، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کرو. اسی میں وہ بھی آتا ہے کہ لمبے لمبے خط نہ لکھو، مقصد کی بات مختصر الفاظ میں لکھو. وہ اتنا لمبا خط لکھ دیا، اس میں باتیں، کام کی بات تھوڑی ہے اور وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. میں نے کئی دفعہ یہاں بھی منع کیا ہے کہ جب آپ خط لکھتے ہیں تو اسے لوہے کے وہ سٹیپل نہ کیا کریں. میرے پاس تو کوئی اوزار وہاں نہیں ہوتے دفتر میں کہ میں وہ لوہا کھولتا رہوں، لیکن اپنی آسانی کے لیے کر دیتے ہیں. شیخ جانے اس کا کام جانے، کیسے کھولے گا کیسے نہیں کھولے گا، کیا فائدہ ہوا؟ مقصد کی بات لکھو، چار صفحے خط لکھ دیں گے، کتنی ایسی ڈاک ہے جس کی لمبائی دیکھ کر میں پڑا نہیں کرتا، اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی، اور ساری فضول باتیں ہوتی ہیں. ای میل آتی ہے، اس میں دو پیرے تو اس بات میں ہوتے ہیں کہ جس میں افسوس ہے جی آپ کا وقت لے لیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں بڑا لمبا خط لکھ رہا ہوں، میری اس کو وہ آدھا صفحہ تو اسی میں لگ جاتا ہے. یار یہ کون سی معافی کا طریقہ ہے؟ یہ فضول لکھنے کا کیا مطلب؟ آپ جو چند حروف، چند جملے جو مقصد کے ہیں وہ لکھو. والذین اوت العلم درجات، جن لوگوں نے اللہ، جن لوگوں کو اللہ کریم نے علم دیا ہے، یعنی جو عظمت رسالت کو جانتے ہیں، جن کے دلوں میں اتباع رسالت کی تڑپ ہے. عالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہے کہ جو یہ حروف اور الفاظ اور جملے فکرے لکھنا پڑھنا جانتا ہے، بہت سی کتابیں پڑھ گیا، وہ عالم ہو گیا. میاں یہ علم نہیں ہے، جتنا ہم لکھتے پڑھتے ہیں یہ خبر ہے. آپ کے پاس اخبار جمع ہوتی رہتی ہیں، خبریں جمع ہوتی رہتی ہیں دماغ میں. ان جملوں، ان الفاظ کے اندر جو کیفیات ہیں، جب وہ دل میں اترتی ہیں تو وہ علم بنتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ عالم وہی ہے جو الف بے جیم پڑھ سکتا ہے، نہیں. جس کے دل میں عظمت پیغمبر ثبت ہو گئی، جس کے دل میں اطاعت الہی کا جذبہ جم گیا، وہ عالم ہے. اور جس کے دل میں کیفیات نہیں آئیں اور ساری عمر لکھتا پڑھتا رہا، تو یہ لکھنا پڑھنا تو کافروں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے. اب انہیں عالم شمار کیا جائے؟ مستشرقین ایک طبقہ ہے اہل مغرب کا، وہ جنہوں نے دینی علوم پر تحقیق کی، اور اس تحقیق کا نتیجہ یہ نصیب ہوا کہ انہوں نے دین پر تحقیق اس لیے کی کہ کہاں کہاں اعتراض کیے جا سکتے ہیں. اب انہیں ہم عالم تسلیم کریں گے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جاہل ہیں، یہ جہالت ہے، یہ محض اعتراض برائے اعتراض، علم تو نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے. لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو کیا ہوا؟ کتابیں پڑھ لیں تو کیا ہوا؟ تین چار زبانیں سیکھ لیں تو کیا ہوا؟ ان کے دل میں وہ درد، وہ کیفیت، وہ تعلق اللہ سے، اللہ کے حبیب سے ہے نہیں، تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ ایک آدمی ایک لفظ نہیں لکھ سکتا، ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کے دل میں اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے، اطاعت الہی کا دریا ٹھاٹھیں لے رہا ہے، وہ اللہ کے نزدیک وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے. والذین اوتوا العلم، اور یہ علم اللہ عطا کرتا ہے، جب بندے میں طلب سچی پیدا ہوتی ہے وہ عطا کر دیتا ہے. یہ مدرسوں میں نہیں ملتا، یہ عطا الہی ہوتی ہے، اور یہ حقیقی طلب اور تڑپ سے عطا ہوتا ہے، ان کے بلند درجات ہیں. جو حلال کی بات نہیں، علماء کے درجات بہت بلند ہیں، لیکن عالم کون ہے جس کے دل میں وہ کیفیات علمی آ گئیں، عظمت رسالت آ گئی، عظمت الہی آ گئی، اور اس پہ وہ جب دل میں کیفیات آتی ہیں تو ان کا اظہار عمل سے، کردار سے بھی ہوتا ہے، اس کا کردار سدھر جاتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو سب پتا ہے، اللہ اس سے واقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فان لم تجدوا فان اللہ غفور رحیم. فرمایا اے ایمان والو، اگر تمہیں بارگاہ رسالت میں کوئی گزارش پیش کرنی ہو تو پہلے صدقہ دیا کرو. ہوتا یہ تھا, یعنی اس بارگاہ کی نزاکت کو دیکھے, ہوتا یہ تھا کہ یہود اور منافقین حاضر ہو جاتے اور فضول باتیں لمبی کی کرتے, بحث کرتے رہتے, جو حضور فرماتے نہیں یا رسول اللہ اس پہ یہ سوال ہے, پھر وہ جواب ہوتا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا, اللہ کریم نے منع فرما دیا اور ایک قید لگا دی کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وقت لینا ہو مجھے بات کرنی ہے, وہ پہلے اللہ کے نام پر صدقہ دے. اب یہود اور منافقین کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ پہلے مال خرچ کریں پھر بات کرنے جائیں, تو از خود رک گئے کہ بھئی یہ تو ایک نئی مصیبت بن گئی, پہلے پیسے خرچ کریں صدقہ دیں پھر بات کریں, ہم بات ہی نہیں کریں. یہی منشاء باری تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں, لمبی باتیں, پھر سوال پہ سوال, اعتراض نہ کیا لیکن بات لمبی کرتے گئے, آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں. تو مومنین میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کریمہ پر صرف میں نے عمل کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مجھے بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہونا تھا, تو میں نے پہلے صدقہ دیا پھر میں بارگاہ عالی میں حاضر ہوا, اور اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اگر تم نہیں کر سکتے تو کوئی بات ہے, اللہ نے معاف کر دیا. مقصد تھا مشرکین اور منافقین کی ایذا سے حضور کو بچانا, اور ان کو جب وہ رک گئے تو اللہ نے حکم منسوخ کر دیا, فرمایا آگے نسخ کا حکم آ گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں کر سکتے, صدقہ نہیں دے سکتے, اللہ معاف کرنے والا ہے, خیر ہے بغیر صدقہ دیے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کرو. تو حضرت علی فرماتے تھے کہ ایک صرف میں نے عمل کیا, اس کے بعد فوراً یہ معاف بھی ہو گیا, جب منافقین اور یہود رک گئے تو حکم معاف ہو گیا. تو قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جن کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن آیت موجود ہے, اس کی تلاوت ضروری ہے, اور ایسی آیات بھی ہیں جن کا حکم موجود ہے اور آیات منسوخ ہو گئیں, جیسے زنا کی سزا میں رجم کیا جاتا ہے, اس پر جو آیت نازل ہوئی تھی وہ منسوخ ہو گئی, وہ اب نہیں ملتی لیکن حکم باقی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا اس پر, عہد صدیقی میں, خلفائے راشدین میں, جب تک خلافت رہی اس پر عمل ہوتا رہا, حکم باقی ہے, آیت قرآن سے حذف کر دی گئی اللہ کریم نے, اور جو آیتیں قرآن سے نسخ ہوئیں وہ حافظے سے بھی محو ہو گئیں, کسی حافظ کو بھی یاد نہ رہیں. اور بعض آیات وہ ہیں جن کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن آیات باقی ہے, تو یہ وہ آیت ہے جس کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن آیت باقی ہے, کہ جب حضور سے گزارش پیش کرنی ہو, بات کرنے کے لیے وقت چاہیے تو پہلے صدقہ دو. اب منافقین بھی اس سے رک گئے, یہود بھی رک گئے کہ کون پیسے خرچ کرے پھر بارگاہ عالی سے بات کرنے کی اجازت لے. تو مقصد یہی تھا, مومنین کو پھر اللہ نے معاف فرما دیا, فرمایا اب تمہارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا, ہر بندے کے پاس ہر وقت پیسے نہیں ہوتے صدقہ دینے کے لیے, لہذا اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں, یعنی اب اس کے بغیر بارگاہ عالی میں حاضر ہو جایا کرو. تو اب دیکھیے جس بارگاہ کے آداب کی نزاکت کا یہ عالم ہے, یہ عالم ہے, بندہ ذرا بیٹھ کر سوچے کہ وہ کوئی غلط بات نہیں کرتے تھے, میں آپ کا وقت لیتے تھے, بات لمبی کرتے تھے بلا مقصد, اللہ کریم نے منع کر دیا, اور یہ ادب سکھایا کہ چھوٹے سے چھوٹی بات اور اپنے مقصد کی بات. اور ہماری عادت ہے, میرے پاس وہ فون کرے گا پھر وہ شروع ہو جائے گا, جی میں فلاں سال سے بیعت ہوں, میں فلاں ساتھی مجھے, بھائی اس کی کیا ضرورت ہے, آج تم نے فون کیا ہے جو کام ہے وہ بتاؤ, وہ کئی منٹ تو اس میں لگ جائیں گے کہ میں فلاں سال سے بیعت ہوں, فلاں ساتھی مجھے لایا تھا, پھر میرا فلاں تبادلہ ہو گیا, اب میں دبئی میں ہوں, اللہ کے بندے ان باتوں سے مجھے کیا ہے, تم میرا وقت لے رہے ہو, تم نے جس کام کے لیے فون کیا ہے وہ بات کرو. میں پھر کہتا ہوں یار اس تعارف کی ضرورت نہیں, آپ بات کرو. بات کیا ہے, کیوں فون کیا؟ تو اب تو ایک رواج ہو گیا ہے نا, وہ موبائل پہ بھی لوگ سارا دن لگے رہتے ہیں. بات جو مقصد ہی کرنی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے, پھر ہور سناؤ جی. وہ ہور جو ہوتا ہے وہ بڑا لمبا ہوتا ہے. بھی ہور کیا سنا, ہیر سنانی ہے تمہیں؟ مقصد کی بات ہے, چھوٹے لفظوں میں کرو اور ختم. تو یہ آداب بارگاہ رسالت ہیں. اب ان سارے آداب کو ذہن میں رکھیے, اور جو ہمارا اب وتیرہ بن چکا ہے جشن میلاد کا, اسے دیکھیے تو خود اندازہ کیجئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور اللہ کریم چاہتے کیا ہیں. ضابطے اسلام کے اور دین کے کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اَأَشْفَقْتُمْ مَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اگر تمہیں بارگاہ رسالت پناہی میں حاضری سے پہلے صدقہ دینا مشکل ہے, غربت کا عالم ہے, پیسے کی کمی ہے, تو کوئی بات نہیں, معاف کر دیا اللہ کریم نے. اگر تم نہیں کر سکتے, وتاب اللہ علیکم, اللہ کریم نے تم پر رحم فرما دیا, تم پر کرم کر دیا, اس کی ضرورت نہیں ہے, اسے اس حکم کو اٹھا لیا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, لیکن نمازیں قائم کرو, زکوٰۃ دو, یعنی دنیاوی امور میں, مالی معاملات میں, معاشرت میں, معیشت میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور عبادات میں بھی. اقیم الصلاۃ, جو عبادات حضور نے سکھائی ہیں اس کے مطابق وہ عبادات عطا کرو. اپنی طرف سے گھڑ لینا کوئی عبادت نہیں ہوتی, کہ ہم خود کوئی گھڑ لیں چیز اور وہ جیسا یہ جشن ولادت ہم نے گھڑ لیا, یہ عبادت نہیں بنتی. عبادت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی, اس کی حدود و قیود معین فرمائی, وہ عبادت ہے. تو اطاعت میں عقیدے, عبادت, عمل کے اعتبار سے ہر حال سے پوری کوشش کرو کہ اطاعت کا حق ادا ہو. اطیع اللہ و رسول, اللہ کی اطاعت کرو, اور اللہ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پنہاں. تم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کی اطاعت کیا, اللہ کس بات میں ناراض ہے, کس بات پہ راضی ہے. یہ تمہیں اتباع محمد الرسول اللہ کرنا ہوگا. آپ کے ارشادات کی روشنی میں چلو گے تو وہ اللہ کی اطاعت بھی ہوگی. واللہ خبیر بما تعملون, اور یہ یاد رکھو تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کریم کو خبر ہے, تم اللہ کے روبرو کر رہے ہو. اللہ سے کوئی حال, کوئی بات, کوئی وقت چھپا ہوا نہیں ہے. الم تر الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منكم ولا منهم يعلفون على الكذب وهم يعلمون. اللہ اللہ اللہ, اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے. قرآن کے معیار جو ہیں, جب ان کو ہم دیکھتے ہیں اور اپنی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہیں کیا. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں. فرمایا میرے حبیب ذرا ان لوگوں کو دیکھا آپ نے؟ الم تارا, دیکھا نہیں انہیں؟ تب اللہ قوم غضب اللہ, جن قوموں پر اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے, غضب کیا, یہ ان سے دوستی کرتے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے جو دشمن ہیں, رسول اللہ کے دشمن ہیں, یہ ان سے دوستی کا دم بنتے. ان سے تعلقات رکھتے ہیں، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، انہیں راضی رکھنا چاہتے ہیں. مسلمان حکمرانوں، مسلمان حکومتوں اور مسلمان معاشروں کو سوچنا ہوگا کہ وہ کہاں تک کفار کی دوستی میں جائیں گے. ہمارے ہاں تو ہمارے حکومتی فیصلے بھی یہ دیکھ کر ہوتے ہیں کہ اس سے کافر ناراض تو نہیں ہو جائیں، امریکہ تو خفا نہیں ہو جائے گا، یورپی یونین تو ناراض نہیں ہو جائے گی. پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کیسے ہیں. کفار سے تعلق کا، قطع تعلق کا اللہ نے حکم نہیں دیا. آپ کفار سے لین دین کر سکتے ہیں حلال چیزوں کا، حرام کا نہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں سے شراب درآمد شروع کر دیں یا خنزیر خریدنا شروع کر دیں. نہیں، حلال جائز تجارت کافر سے بھی کر سکتے ہیں، وہاں تک تعلقات رکھ سکتے ہیں جہاں تک دین مجرور نہ ہو، آداب رسالت مجرور نہ ہو. اگر آداب رسالت کہیں مجرور ہونے لگے تو وہاں تعلق ختم ہو جائے. اس لیے تعلق نہیں رکھا جائے گا کہ کافر راضی رہے تو میرا فائدہ ہوگا، یہ ناراض ہوگا تو میرا نقصان. کافر ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، اللہ راضی رہے. آپ کافر کا مال نہیں چھین سکتے، عزت نہیں چھین سکتے، جان نہیں لے سکتے بلا عذر شرعی. شریعت جہاں حکم دے گی وہ بات الگ ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ مسلمان کہلوائیں اور پیروی کافر کی کریں، حلیہ بھی ویسا بنا لیں، لین دین بھی ویسا، حرام حلال سود کھانا شروع کر دیں. چونکہ کافروں کی معیشت سودی ہے، ہم بھی سود کھائیں، نہیں، یہ نہیں جائز. ما ہم منکم ولا منہم، فرمایا یہ جو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں، یہ نہ ان میں سے ہے نہ آپ میں سے ہے، نہ یہ کافر ہے نہ یہ مسلمان ہے، یہ کوئی الگ ہی قسم بن گئی ہے. ولا ہم منکم، یہ آپ میں سے نہیں ہے، ولا منہم، یہ ان میں سے بھی نہیں ہے. نہ ان کی شناخت بطور یہودی یا عیسائی ہے، نہ یہ مسلمان رہے، یہ کیا بن گئے. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یعرفون علی الکذب وہم یعلمون، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یقین دلاتے رہتے ہیں، نہیں جی ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم حضور کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں، جی ہم حضور کے بڑے غلام ہیں، اس پر قسمیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں. عادات کفار کی ہیں، رواجات کفار کے ہیں، دوستی کفار کی ہے. خوش کافر کو رکھنا چاہتے ہو، رسول اللہ سے تمہاری کیا محبت. اور یہ جان بوجھ کر یہ جھوٹ بولتے ہیں، جانتے یہ بھی ہیں کہ ہم رضا باری پر، رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر کی رضا کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ اتنے بھولے نہیں ہوتے، انہیں پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن پھر اپنے سچا ہونے پر قسمیں جھوٹ بولتے ہیں. اعد اللہ لہم عذاباً شدیداً، فرمایا ان کے لیے اللہ نے کافروں سے بھی سخت عذاب رکھے. یہی نفاق ہے. اور فرمایا منافق جو ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کریم کہتے ہیں کہ سب سے نچلے خانوں میں منافق ہوں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے، اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ منافقین سب سے نیچے ہوں گے، اور کفار کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی وہ منافقین کی غذا ہوگی، اور ان کا عذاب کفار سے بھی شدید ہوگا. فرمایا اعد اللہ لہم عذاباً شدیداً، ان کے لیے اللہ نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھے. انہم ساء ما کانوا یعملون، جو یہ کرتے تھے ان کے کرتوت بھی بہت برے ہیں، کرتے بھی تو بہت برا. کہتے خود کو مسلمان ہیں، خوشنودی کافروں کی چاہتے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ اتخو ایمانہم جنہ، ایمان کو ڈھال بنا رکھا ہے، مسلمانی کا کور اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، کرتوت ان کے ایسے ہیں کہ اللہ کا راہ روک رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کافروں جیسے کرتوت ہیں، اور اسلام کو، اسلامی ریاست سے، مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنے کی اسلام کو بطور ڈھال اپنی تحفظ کے لیے مسلمانی کا ایک پردہ اور رکھا ہے. اتخذوا ایمانہم جنتا، ایمان کو اپنے کو ڈھال بنایا ہوا ہے، اور فصدوا عن سبیل اللہ، کرتوت ایسے ہیں کہ لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، لوگوں کو بھی سود کھلا رہے ہیں، لوگوں کو بھی جھوٹ میں، حرام میں، بدکاری میں مبتلا کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی کنجر خانے اور تماش بینی کا عادی بنا رہے ہیں. آپ ذرائع ابلاغ جو حکومت نے اجازت دی اس کی اجازت سے چل رہے ہیں، اور جو خود سرکاری ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے کا اگر تجزیہ کریں تو کام کی باتیں 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوں گی، باقی 23 گھنٹے سوائے بے حیائی کے کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کرتوت یہ ہیں اور کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ڈھال بنا رکھا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں ذلت کے عذاب ہیں. یہ دنیا میں بھی ذلیل رہتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی یار. ہم نے پاکستان بنتے دیکھا تو ہمارے دیہات میں رواج ہے، کسی سے کہے نا جی وہ فلاں کیوں، تو کہتے ہیں وہ میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا تھا، یعنی میں اس وقت بالے ہوش مند تھا جب یہ پیدا ہوا، تو کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا، یہ پاکستان ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہوا، ہم نے اسے بنتے دیکھا. تب سے اب تک کوئی ایسا حکمران مجھے بتائیں جو عزت و احترام سے الگ ہوا، جس پر چوری کا الزام نہ لگا ہو، جس کے پیچھے پولیس نہ بھاگی ہو، جسے جیل نہ جانا پڑا ہو، کوئی فہرست بنائے، کوئی قتل کر دیا گیا، کوئی قید کر دیا گیا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور اب تو بات یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ جو اقتدار میں ہیں، وزیر اعظم کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے اور عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، اقتدار میں بھی ہے، ملک کا سربراہ بھی ہے، اس کے خلاف مقدمے. یار یہ کیا عجیب بات ہے. فرمایا لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، یعنی عذاب بھی ہوگا، ذلیل بھی ہوں گے. اور آخرت جو ہے وہ حقیقت ہے، دنیا ایک سایہ ہے، ایک پرتو ہے، آخرت کو دوام ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا وقتی طور پر. جو کمزور طرف ہوتی ہے اس پر مضبوط طرف کا سایہ پڑتا ہے، تو دنیاوی زندگی کر آخرت کا سایہ جو ہے وہ پڑتا رہتا ہے. جو آخرت میں ذلیل ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے رہتے ہیں. تو فرمایا دیکھ لو، کہنے کو ملک کے حکمران ہیں، حقیقت دیکھ لو، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، خلاف نعرے لگا رہے ہیں، گو گو کر رہے ہیں، پولیس پیچھے پھر رہی ہے، عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، کون سی عزت ہے، کون سا یہ طرح. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کافروں کو خوش کرنا چاہا. فرمایا میں نے انہیں دنیا میں بھی ذلیل کر دیا، میں آخرت میں بھی انہیں ذلیل کروں. انہیں عذاب ہوگا اور ذلت کا عذاب ہوگا. لن تغنی عنہم اموالہم، یہ لوٹ لوٹ کر دولت جمع کرتے رہیں، کیا وہ انہیں دوزخ سے بچا لے گی؟ کام نہیں آئے گی دولت، اور دنیا کی ذلت سے بھی نہیں بچا سکے گی. کھربوں روپے ان کے پاس جمع ہوں گے، لیکن یہ دنیا میں رسوا ہو رہے ہوں گے، آخرت میں بھی اسی طرح عذاب بھی ہوگا، ذلیل بھی ہوں. لن تغنی عنہم اموالہم، لوٹی ہوئی دولت انہیں کام نہیں آئے گی. ولا اولادهم، اور نہ ان کے بیٹے بیٹیاں اولادیں کسی کام آئیں گی، جن کی خاطر لوٹ لوٹ کر اور محلات بنا بنا کر جمع کرتے رہے، کوئی کام نہیں آئے گا. من اللہ شیئا، اللہ کی بارگاہ سے یہ رتی برابر بھی رعایت نہیں دلوا سکیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے. اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنم کے رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ 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 رہیں گے. بظاہر مسلمان خود کو کہتے رہے، عملاً اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، حکومتیں بناتی ہیں، شریعت کورٹ بن گئی، زیالک مرحوم نے ایک عدالت نئی بنا دی کہ تمام فیصلوں کو شریعت کے مطابق جانچا جائے، اور وہ قوانین جو ہیں سارے اس میں پیش کیے جائیں جو شریعت کے خلاف ہے، ختم کیا جائے. اس میں مقدمہ گیا سود کا، شریعت بینچ نے پوری تفصیل سے بحث کر کے پورے وثوق سے لکھا کہ یہ حرام ہے، اسے بند کیا جائے. میرا خیال ہے اس میں 15-20 برس یا اس کم و بیش 10-12-15 برس تو ہو گئے ہوں گے یہ فیصلہ آیا. حکومت غالباً اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی تھی، حکومت سپریم کورٹ میں اپیل پر چلی گئی، تب سے اب تک اس کیس کو کسی نے سنا ہی نہیں. برسوں گزر گئے، وہ اپیل سنی نہیں جا رہی. فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے باسی ہیں. دین کی مخالفت دوزخ جانے کا سبب ہے، زبانی دعوے نجات نہیں دلائیں گے. ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیں گویا ان کا ایمان ختم ہو گیا. غلطی کرنا اور بات ہے، گناہ کا صادر ہو جانا، اس غلطی کو درست جائز حلال سمجھنا تو کفر، اور کفر کیا ہے؟ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے. بلکہ فقہا تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ کوئی کسی کی مرغی چرا لے اور چوری کی مرغی کھانا چاہے تو اسے ذبح نہ کرے، کاٹ کر کھا لے، تکبیر نہ پڑے اس پر. یہ تکبیر کیوں نہ پڑے؟ پہلے چوری کی تھی، پھر حرام مردار کر کے کھائے. فرمایا تکبیر پڑے گا تو سمجھے گا حلال ہو گئی، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے. مردار کھائے گا تو گناہگار ہوگا، اسے حلال سمجھ کر کھائے گا تو کافر ہو جائے گا. حرام کو حلال نہ سمجھا جائے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو اسلام کی ڈھال بنائے رکھے، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اندر سے نہیں. اللہ کریم جانتے ہیں انہیں جہنم میں داخل ہونا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا. بات تو آگے بھی مزدار ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی توفیق ہوئی تو کل صحیح.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔